الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ایک بہت بڑی کمزوری کے بارے میں آج کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اگر ہم اس کمزوری پر قابو پا لیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی برکت سے ہمیں متقی بنا دیں گے, اللہ والا بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور وہ کمزوری نماز کا قائم نہ کرنا ہے, نماز کا قائم نہ کرنا. اور نماز کے قائم کرنے میں بھی ہم نے مفہوم غلط سمجھا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی فجر کی, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی, بس ہم نے نماز کو قائم کر لیا. ایسی بات نہیں. نماز کو قائم کرنا اس کو کہتے ہیں کہ نماز کے فرائض, واجبات, سنتیں, مستحبات, ان کی رعایت رکھتے ہوئے اور جماعت کی رعایت رکھتے ہوئے, اور بلکہ اور وسعت دے دی جائے تو پاکی ناپاکی کا خیال, استنجے کا خیال رکھتے ہوئے, وضو اچھی طرح کرتے ہوئے اور تلاوت صحیح طرح کرتے ہوئے تجوید کے ساتھ, پوری تمام سنتوں کی, تمام واجبات مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھنا, اس کو نماز کا قائم کرنا کہا جاتا ہے. میں نماز پڑھ لینے کو, پابندی سے نماز پڑھ لینے کو نماز کا قائم کرنا نہیں کہتے جیسے کہ ہم نے سمجھا ہوا ہے. اس طرح پابندی سے بہت لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, ایک بڑا مجمع نماز پڑھتا ہے اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم نے نماز کو قائم کر لیا. نماز قائم کرنا اس کو نہیں کہتے, نہ تلاوت صحیح کرنے کی فکر ہے, نہ رکوع اور سجدہ صحیح ہے, یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد ان کا جو ٹھہرنا ہے اس میں جسم مطمئن نہیں ہوتا, وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. دو سجدوں کے درمیان ان کا بیٹھنا وہ صحیح نہیں ہے, اطمینان ہوتا ہی نہیں ہے, وہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں تو کہاں سے ہی نماز کو قائم کرنا کہلائے؟ نماز تو پڑھتے ہیں, وہ عیدین کی بھی پڑھتے ہیں, جمعے کی بھی پڑھتے ہیں, پانچوں اوقات کی بھی پڑھتے ہیں, وتر بھی پڑھتے ہیں, لیکن تلاوت صحیح نہیں, رکوع اور سجدہ صحیح نہیں. پھر نماز کے اندر جو خشوع پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان کا اہتمام نہیں. مثلا یہی لے لیجئے اطمینان, جسم کا اطمینان. نماز میں نظریں کہاں ہوں, جہاں ہونی چاہیے, قیام کی حالت میں, رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں اور اتحیات کی حالت میں, وہاں نظریں ہیں نہیں. بہت سے لوگ اللہ وہاں فرمائے سامنے دیکھتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہوتے, ارے بھائی کیا دیکھ رہے ہو, کیا نظر آ رہا ہے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غصے کا اظہار فرمایا, ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء, کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو نماز کے اندر اپنی نظریں اٹھا کر آسمان تک لے جاتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَيَخْطَفَنَّ اللَّهُ أَبْصَارَهُمْ, اس سے باز آ جائیں, ایسے لوگ باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کی آنکھیں ہی لے لیں گے. اس قدر سخت الفاظ آپ نے فرمائے. اب یہ نماز میں جہاں نظر ہونی چاہیے وہاں نہیں, اس پر وعید ہے. یہ وعید اسی پر ہے کہ جہاں نگاہ تمہیں رکھنی چاہیے وہاں کیوں نہیں رکھی تم نے. اور بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اوپر دیکھنا تو بہت خطرناک ہے, زیادہ خطرناک ہے, اس لیے وعید سخت ہے. جب واقعی بات یہ ہے, بزرگوں نے فرمایا جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کے انوارات اس کی طرف برسنا شروع ہو جاتے ہیں عرش الہی سے, اور اگر وہ دیکھ لے ان کو, اگر وہ اس کو نظر آ جائیں تو ظاہر ہے آنکھیں چلی جائیں گی, یہ آنکھیں تھوڑی تاب لا سکتی ہیں. اللہ, جو ان کو دیکھ لیتے ہم تو پھر کیا زندہ رہ جاتے ہیں. نگاہ اولی ہے دل, نگاہ واپسی ہوتی. نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے, دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی. تو اللہ کی تجلیات کو ہم یہاں دیکھنے کا کہ متحمل نہیں ہو سکتے. اسی طرح انگلیاں رکھنا, رکوع کے اندر حیات الگ ہے انگلیوں کی, سجدے کے اندر اس کے بالکل الٹ ہے. سجدے میں ملانا ہے بتکلف, اور رکوع میں بتکلف جدا جدا رکھنا ہے. پھر اتحیات میں اپنے حال پہ چھوڑنا ہے. ہر جگہ حیات الگ ہے انگلیوں کی. ان انگلیوں کو صحیح, اور پیر کی انگلیاں اسی طرح, ہاتھ کی انگلیاں اسی طرح, پیر کی انگلیاں. بعض لوگ پیر کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے سجدے میں. انگلیاں بعض لوگ اٹھا لیتے ہیں, ان کی انگلیاں ہوا میں معلق ہوتی ہیں سجدے کے دوران. ان انگلیوں کا صحیح درست رکھنے کا اہتمام, یہ بھی خشوع پیدا کرتا ہے نماز میں. اور نماز کا خشوع, نماز میں خشوع کا اہتمام, یہ بھی نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے. میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے قائم کرنے کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ بس پانچوں وقت کی نماز پڑھ لی ہم نے, وتر پڑھ لیے, اور عیدین کی نماز پڑھ لی, جمعے کی نماز پڑھ لی, یہ ہم نے گویا نماز کو قائم کر لیا. ایسی بات نہیں ہے. اور ایک بہت بڑا طبقہ میں عرض کروں آپ سے, ایک بہت بڑا طبقہ یہ ذہن لیے بیٹھا ہے کہ یہ عصر سے پہلے کی سنتیں اور یہ زہر کے بعد کی جو دو 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 نفل ہیں, اور اسی طریقے سے عشاء کے بعد جو نفل ہیں, نوافل ہیں, بس یہ تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ پڑھ لیا تو ثواب ہے اور نہ پڑھا تو کوئی حرج تھوڑی ہے. کوئی اگر نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں ان سنتوں کا اہتمام بھی جو موقعہ ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, ان کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے, لیکن جو غیر موقعہ ہیں ان کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے. اور یہ بھی نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے. اگر ہم سنن غیر موقعہ نہیں پڑھتے, نوافل نہیں پڑھتے, تو گویا ہم نے بھی ابھی تک ہم نے نماز کو قائم نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں نماز قائم ہو گئی, نہیں ہوئی, اس طرح نہیں ہوتی. اور یہ بھی عرض کر دوں, ان کو چھوڑنے سے, ان کے اہتمام کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کا تعلق مکمل نہیں ہوتا. اس کی مثال سن لیجئے. مثال کے طور پر ایک شخص نے دو ملازم رکھے, دو ملازم رکھے, دونوں کا کام کھانا پکانا ہے. ایک ملازم ان کا وقت بھی مقرر ہے, کام بھی مقرر ہے, کام ہے کھانا پکانا, وقت بھی مقرر ہے پانچ یا چھ گھنٹے ملازمت کرنی ہے, کام کرنا ہے. ایک ملازم تو کھانا پکاتا ہے اور چل دیتا ہے, اور دوسرا ملازم وہ ہے جو کھانا بھی پکاتا ہے, پھر جب کھانے سے فارغ ہو جائیں گھر والے تو برتن بھی خود ہی دھو دیتا ہے. برتن دھونے کی بات نہیں ہوئی تھی مگر وہ دھو دیتا ہے. پھر جب برتن دھونے سے فارغ ہو تو اپنے جو اس کا جو آقا ہے اس کے وہ پیر بھی دبا دیتا ہے. اگر وہ کوئی اور کام کرنے کو کہہ دے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ سے تو یہ بات نہیں ہوئی تھی, میرا تو یہ کام نہیں ہے. بڑی خوشی سے وہ دوسرے کام بھی کر لیتا ہے, پیر بھی دبا دیتا ہے, برتن بھی دھو لیتا ہے, پتیلیاں وغیرہ سب دھو لیتا ہے, باورچی خانے کو صاف کر دیتا ہے, حالانکہ یہ چیزیں اس سے طے نہیں ہوئی تھیں. طے صرف ہوا تھا کھانا پکانا ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ جو ان کا آقا ہے یہ کس سے زیادہ خوش ہوگا, کس ملازم سے زیادہ خوش ہوگا؟ آیا اس ملازم سے جو کھانا پکاتا ہے اور چل دیتا ہے, اور اگر اس سے کہا جائے کہ یہ کام بھی کر دے, وہ کہے گا بھائی میرا تو یہ کام نہیں ہے, آپ نے تو کہا تھا کہ یہ کرنا ہے, یہ کھانا پکانا ہے, وہ میں نے پکا دیا. اور ایک وہ ہے جو کہے بغیر ہی سارے کام کر رہا ہے, باورچی خانے کی صفائی بھی, برتنوں کی صفائی بھی, برتنوں کا دھونا بھی, اور اپنے آقا کی خدمت بھی, پاؤں وغیرہ دبانا بھی, کوئی اور وہ کام کہہ دے وہ کام بھی. اس سے یہ گویا اب نوکر اور ملازم نہیں رہا, یہ محبوب بن گیا. تو بھائی طے تو ہم سے یہ ہوا ہے کہ ہمیں فرائض ادا کرنے ہیں, ہے نا, کہ یہ فرائض ہیں, عشاء کے چار فرض ہیں, دو سنتیں ہیں اور تین وتر ہیں, اور فجر میں دو سنتیں ہیں اور دو وتر ہیں, وغیرہ وغیرہ, یہ ہم سے طے, یہ ہمیں ادا کرنے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے اعتبار سے نوافل کا اہتمام کر لیں, اشراق بھی پڑھ لی, تہجد بھی پڑھ لی, اور اس کے علاوہ ظہر کے بعد بھی نوافل کا اہتمام ہو گیا, اور اسی طریقے سے عصر کی غیر موقع سنتوں کا اہتمام ہو گیا, عشاء کی غیر موقع سنتوں کا اہتمام ہو گیا, اور وہ بھی نماز کی رعایت رکھتے ہوئے تمام مستحبات, واجبات, سنن, آداب کی رعایت رکھتے ہوئے, استنجا بھی صحیح طرح کیا ہو, سنت کے مطابق کیا ہو, وضو بھی سنت کے مطابق کیا ہو, نماز بھی سنت کے مطابق پڑھی ہو, اب یہ نماز کو قائم کرنا ہوا. یاد رکھیں یہ جو دو ملازم ہیں, ایک تو ملازم ایک کے ساتھ ملازم کا ہی برتاؤ ہوگا چونکہ اس نے اپنے آپ اپنی حیثیت ہی وہی رکھی, اور دوسرے کے ساتھ محبوب کا برتاؤ ہوگا, محبوب کا. ایک ملازم جس نے اپنا کام کر لیا پورا, بس چل دیا, اس کو یہ ملازم ہی سمجھا جائے گا, اور ملازم سے ٹھوک بجا کر کام لیا جاتا ہے. اچھا تم سے یہ طے ہوا تھا نا کہ یہ کام کرنا ہے, تم یہ کہتے ہو یہ کام تم نے جو طے کیا تھا, تم سے جو طے ہوا تھا یہ فلا کام طے کیا تھا مگر تم نے صحیح طرح کیوں نہیں کیا اس کو, تم سے طے ہوا تھا مگر تم نے تو اس طرح نہیں کیا اس کو, اس سے بات پوچھ کی جائے گی. اور جو محبوب بن جاتا ہے اس کی غلطیوں سے بھی درگزر کیا جاتا ہے, بات پوچھ نہیں کی جاتی کہ یہ تو پہلے ہی ہمارے اتنے اتنے تو یہ کام کر رہا ہے بیچارہ, چلو ایک آدھ غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں. تو اس سے اس کو ملازم سمجھا جائے گا, اور اسی طریقے سے بات پرس کی جائے گی, اور اس کو محبوب سمجھا جائے گا, محبوبیت اس کو حاصل ہو جائے گی, اس کو وہ محبوبیت حاصل نہیں ہوگی. بس سمجھ لیجئے کہ نوافل کے اہتمام کی کس قدر سخت ضرورت ہے, اور یہ ہماری بھول ہے کہ نوافل کے اہتمام کے بغیر ہم صرف فرض, واجب اور سنت موقع ادا کر لیں تو اس سے ہمیں محبوبیت حاصل ہو جائے گی, کامل محبوبیت حاصل ہو جائے گی, ایسی بات نہیں ہے. محبت اسی وقت کامل ہوگی جب ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں. تو ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھا بیٹھا ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ جو غیر موقع سنتیں ہیں اور نوافل ہیں ان کی کوئی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے, حالانکہ یہ محبت کے کامل ہونے کا ذریعہ ہی یہی ہے, اللہ کی محبت کے ملنے کا ذریعہ ہی یہی ہے. اور پھر صوفیہ فرماتے ہیں اِنَّ مِن جَزَاءِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهَا وَإِنَّ مِن جَزَاءِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا, کہ نیکی کا اللہ بدلہ یہ دیتے ہیں کہ ایک اور نیکی کی توفیق ملتی ہے, پھر اس نیکی کو بھی کر لیا تو تیسری نیکی کی توفیق ملتی ہے, اور ہمت ملتی ہے. اور تیسری نیکی کو بھی کر لیا تو چوتھی نیکی کی اللہ ہمت دیتے ہیں. تو یہ اللہ جزا دیتے ہیں, بدلہ دیتے ہیں. ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدا وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدا. کسی نے چھوڑ دیا ان کو اہتمام. ہاں یہ ایک اور بات بھی عرض کروں, اہتمام کرنا ان کا, نوافل کا اہتمام کرنا شروع کر دے کوئی, غیر موقع سنتوں کا بھی اور نوافل کا بھی, مگر بعد میں جا کے چھوڑ دے. اسی فقہا نے اس کی بھی کراہت نقل فرمائی اور دلیل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ارشاد کو بنایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عبداللہ لا تکن مثل فلان, اے عبداللہ تم فلاں فلاں شخص کی طرح مت بننا. کانا یقوم من اللیل فترکہ, وہ پہلے کیا کرتا تھا, رات کو قیام کیا کرتا تھا, تہجد پڑھتا تھا, مگر اب اس نے چھوڑ دیا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر ہی کے بارے میں آتا ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم اللیل, عبداللہ اچھا آدمی ہے, کاش وہ رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوتا, کاش وہ رات. یہ تو باب بند ہو گیا, یہ تو سمجھے دروازہ ہی بند ہو گیا. بھائی یہ جو رات کو پڑھ کے سو جانے کا ہے, یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو مصروف رہتے ہیں. مثال کے طور پہ مدرسے میں پڑھانا, سارا دن مصروف رہنا, یا کوئی اور کام کاج ہے وہ زیادہ مصروفیت کا ہے, سخت محنت کا ہے, ان کے لیے یہ ہے کہ رات کو پڑھ کے سو جاؤں. لیکن اگر کسی کو قیلولے کا موقع مل جاتا ہے, آرام اس کا مکمل ہے, کھانا اپنے وقت پر ہوتا ہے, اور وہ رات کو اٹھ سکتا ہے, رات نیند پوری ہو جاتی ہے اس کی اور پھر نہیں اٹھتا, یہ مناسب نہیں, یہ اچھی بات نہیں. لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل, کاملین میں سے نہیں ہے جو رات کو نہیں اٹھتا, کاملین میں نہیں ہو سکتا. اسی لیے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, رات کو اٹھیے ترتیل کے ساتھ قرآن کریم پڑھیے. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, مقام محمود کی بشارت, تہجد پڑھیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے, احبار میں سے تھے, احبار یہود میں سے. جب پہلی مرتبہ انہوں نے شور سنا, لوگ یعنی جماعت در جماعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے, اور یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے. انہوں نے سوچا اتنے لوگ جا رہے ہیں, چلو بھائی میں بھی دیکھتا ہوں کون ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جا کر دیکھا تو فرمایا جب میری نظر پڑی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تو میں نے یہ, تو میرے دل میں کیونکہ جو صحائف تھے اور کتابیں تھیں آسمانی سب پر ان کی نظر تھی, بہت بڑے عالم تھے, تو فرمایا میں نے ایک نظر میں یہ جان لیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ, ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر جب پہلا کلام فرمایا ہے تو پھر تو ساری حجتیں پوری ہو گئیں, کیونکہ ان کا نام تھا عبداللہ ابن سلام, سلام آتا ہے نا نام میں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کلام فرمایا کہ شروع میں بھی سلام آخر میں بھی سلام, یا ایھا الناس افشوا السلام, آ گیا سلام. عبداللہ ابن سلام سن رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام, اور حضور فرما رہے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخل الجنۃ بسلام. پھر سلام آ گیا, یہاں پر آ کے آپ نے اپنا یہ کلام ہے اس کو ختم فرمایا, شروع میں بھی سلام آخر میں بھی سلام. اے انسانوں, اے لوگوں, سلام کو پھیلاؤ, اور کھانا کھلایا کرو, وَأَطْعِمُ الطَّعَام, کھانا کھلایا کرو, لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي, مت دوست رکھو مگر اللہ والوں کو. اور فرمایا ولا ياكل طعامك الا تقي, اور نہ کھائے تمہارا کھانا مگر متقی آدمی. متقی لوگوں کو, اللہ والوں کو کھانا کھلاؤ. تو فرمایا کہ اے لوگوں سلام پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ. وصلوا والناس نیام, یہاں بھی یہ الفاظ ہیں دیکھیے, کہ تم نماز پڑھو درا والے کے لوگ سو رہے ہوں, ایسے وقت میں نماز پڑھ لو, یعنی تہجد کی نماز پڑھ لو. ایسا تم کر لو گے تدخل الجنت بسلام, تم داخل ہو جاؤ جنت میں. ایسا تم کر لو تو داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. بس یہ کلام, بس ایمان دل میں اتر گیا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بات یہ چل رہی تھی کہ ہم نے یوں سمجھا ہے کہ فرض واجب اور سنت موقعہ ہم نے کر لی اور وہ اچھی طرح کر لی ہم نے, چلیے وضو بھی صحیح طرح کیا اور واجبات سنتیں سب کچھ استنجا بھی ہم نے اچھی طرح کیا, واجبات اور سنتوں کا اہتمام کیا, نماز اچھی طرح پڑھ لی, لیکن یہ نوافل کا جہاں موقع تھا وہاں بھی ہم نے چھوڑ دی, جہاں پڑھ سکتے تھے وہاں چھوڑ دی ہم نے, جہاں نہ پڑھ سکتے ہوں کوئی ایسا موقع ہو تو کوئی بات نہیں. لیکن نوافل کا اہتمام نہ کرنے سے, غیر موقعہ سنتوں کا اہتمام نہ کرنے سے, میں عرض کرتا ہوں بعض اوقات فرائض میں بھی غفلت ہو جاتی ہے. جو مستحبات کی رعایت رکھے, مستحبات, یہ مستحب کیا چیز ہے, مستحب کے معنی پسندیدہ. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ المکروہ ہوا ضد المحبوب والمحبوب ہوا ضد المکروہ, کہ محبوب مستحب چیز کیا ہے, مکروہ کی ضد ہے, اور مکروہ مستحب کی ضد ہے. تو ہاں فقہا فرماتے ہیں اسی روایت کی بنیاد پر, یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل کان یقوم من اللیل فترکہ, وہ رات کو اٹھتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا. ظاہر ہے کراہت ہے اس میں, کسی نفل نماز کا معمول بنانا پھر چھوڑ دینا بغیر کسی عذر کے. تو مستحب کہتے ہیں اس چیز کو جو اللہ کے ہاں محبوب ہو, پسندیدہ ہو. لہذا مستحب کا اہتمام کرنے والا بھی پسند, جب عمل پسندیدہ ہے تو اس کا کرنے والا بھی پسندیدہ ہو جائے گا. تو یہ پسندیدہ بن جانا معمولی بات ہے, اللہ کا پسندیدہ بن جانا معمولی بات ہے. ہم کہتے ہیں مستحب ہے, کوئی بات چھوڑ دو مستحب ہے اس کو رہنے دو. اللہ معاف فرمائے, اگر تخفیف ہے حقارت ہے تو ایمان کو بھی خطرہ ہے. تو مستحبات کے اہتمام پر اللہ تعالیٰ سنتوں کو آسان فرما دیتے ہیں. جو مستحبات کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ سنت کا راستہ آسان فرماتے ہیں اس کے لیے, اور جو پھر سنتوں کا اہتمام کر لے اللہ واجبات کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں, اور جو واجبات کو اختیار کر لے اللہ فرائض اسے اچھی طرح ادا کرواتے ہیں, اللہ اس سے ادا کرواتے ہیں. لہذا جو یہ جو چار رکعت نماز پڑھنا عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے, یہ اگرچہ فرض نہیں ہے مگر فرض کو مضبوط کرنے والی چیز ہے. بھائی دیکھیے نا, اگر کوئی ان کا اہتمام کرے گا تو یقیناً اس کو تکبیر اولی بھی مل جائے گی, وہ پہلے سے آئے گا کہ مجھے چار سنتیں بھی پڑھنی ہیں, پہلے سے مسجد میں آئے گا, پہلے سے فکر کرے گا آنے کی, پہلے سے وضو کرے گا, اذان سے پہلے, بعض اوقات اذان سے ہی پہلے وضو کر لے گا کہ بھائی مجھے جانا ہے, یا فوراً اذان ہوتے ہی وہ تیاری میں لگ جائے گا, آ کر وہ یہ نفل نماز ادا کر لے گا, تو اس کو تکبیر اولی بھی مل جائے گی. ان غیر موقع جو کہ اس کے ذمے فرض نہیں تھی مگر ان کا اہتمام کیا تو تکبیر اولی بھی مل گئی یا نہیں, نماز بھی صحیح ادا ہوئی یا نہیں. اور ان من جزاء الحسنۃ حسنۃ الوعدہ, پھر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک نیکی کے اہتمام سے اللہ دوسری نیکی کی توفیق دیتے ہیں، اللہ مستحبات کے اہتمام سے سنتوں کو آسان فرماتے ہیں، سنتوں کے جب آسان ہو جائیں سنتوں کے اہتمام سے واجبات کو، واجبات کے اہتمام سے فرائض کو، اور جو ان کو چھوڑ دیں اس کے فرائض بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں، جس نے معمول بنا رکھا ہے کہ نہیں سنتیں وغیرہ ہمیں کیا پڑھنی ہے، تو اس کی بعض اوقات تکبیر اولیٰ یا ایک دو رکعتیں بھی فوت ہو جاتی ہیں. مطلب یہ ہوا کہ ان کے نہ پڑھنے سے وبال یہ ہوا کہ جماعت رہ گئی یا تکبیر اولیٰ رہ گئی یا پوری جماعت ہی رہ گئی، جماعت سے نماز ہی نصیب نہ ہو سکی. اس لیے ان نمازوں کا اہتمام کرنے والے کی، نوافل کی اور جو سنن غیر موقعہ کا اہتمام کرنے والے کی مثال اس ملازم کی سی ہے جس سے طے نہ جو طے شدہ کام سے زیادہ کام کر رہا ہوں، اور جو ملازم طے شدہ کام سے زیادہ کام کرے، زیادہ خدمت کرے، اس کو محبوبیت حاصل ہوتی ہے، اور پھر محبوبیت میں انعامات برتتے ہیں. اس کو پھر کیا ہوگا، اس کا آقا اس کو کبھی کبھی پیسے تنخواہ کے علاوہ بھی دے دے گا، لو بھائی یہ لے لو، کوئی چیز اس کو دے دی، کوئی کچھ پیسے دے دیے، کچھ تحفہ دے دیا اس کو، کہ بھائی تم، اس کو خود ہی دل میں آئے گا کہ یہ اتنے اتنے کام یہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کر رہا ہے، اس سے طے تو نہیں ہوا تھا، لہذا یہ محبوبیت کی علامت ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر ہم سے تو گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں پانچوں وقت کی مگر ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے. بھائی ہم نے یہ سوچا کہ آیا ہمارا استنجا صحیح ہے، آیا ہمارا وضو صحیح ہے، وضو میں ہم اسراف تو نہیں کر رہے، پانی تو ضائع نہیں ہو رہا. وضو کرنا، وضو میں نل کو استعمال کرنا بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، کیسے نل کو استعمال کیا جاتا ہے، وضو میں کھلا ہوا ہے، اس میں پورا فل کھلا ہوا ہے نل، اور یہاں پہ تھپیڑے چل رہے ہیں منہ پہ اور پانی ضائع ہو رہا ہے. وضو جیسی عبادت کے اندر ہم یہ اتنا بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں تو وضو کی نورانیت کہاں رہی ہے؟ فرض تو پورا ہو گیا کہ وضو ہو گیا ہمارا، یہ جو نماز سے پہلے وضو فرض ہو جاتا ہے وہ ہو گیا ہمارا وضو، لیکن وہ صرف فرض ادا کرنے سے جو نورانیت، جو ہم نے جو گناہ کا ارتکاب کیا پانی ضائع کر کے، اس سے نورانیت چلی گئی. اس نورانیت کے ضائع ہونے کا اثر اگلی نماز پر بھی پڑے گا جو ہم اس وضو کے بعد اب پڑھنے والے ہیں، وہ نماز کہاں سے نورانی ہوگی. تو آیا ہم استنجا صحیح کرتے ہیں، آیا ہمارا وضو صحیح ہے، آیا ہماری نماز میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں ہم نظر کا صحیح استعمال کرتے ہیں، انگلیاں ہم صحیح استعمال کرتے ہیں، پیروں کی ہاتھوں کی انگلیاں صحیح رہتی ہیں، اپنی جگہ پر رہتی ہیں جہاں ان کو ہونا چاہیے، جس رکن میں جہاں ہونا چاہیے. پھر تعدیل ارکان کا، اطمینان کا جو واجب ہے نماز میں، خاص طور پر رکوع سے اٹھنے کے بعد اور دو سجدوں کے درمیان اس کا اہتمام ہے. پھر نماز کے اندر دھیان کا جمانا، اس کا اہتمام ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو غیر موقع سنتیں ہیں اور نوافل ہیں ان کا اہتمام ہے. یہ سب مل کر کہیں جا کے پھر نماز کا قائم کرنا ہوا. اب انشاءاللہ ایسی یہ نماز اب جاندار ہو گئی. اب اس نماز کے بارے میں فرمایا گیا جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی، اتلو ما اوحی الیک من الصلاۃ واقم الصلاۃ. اے نبی، آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے یعنی قرآن کریم، اس میں سے تلاوت کیا کیجیے اور نماز کو قائم کیجئے. نماز کو قائم، یہ ہے نماز کو قائم کرنا. بھائی حضور صلی اللہ، نماز کو قائم کرنا حضور نے سکھایا ہے نا، تو کیسے حضور نماز پڑھتے تھے؟ کیا آپ غیر موقع تھا سنتے چھوڑ دیتے تھے؟ کیا آپ تہجد کو چھوڑ دیتے تھے یہ سمجھ کر جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ضروری نہیں ہے، پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے. بس یہ ایک ایسا تصور ہے جس نے ہمیں جو یہ جرت ہماری ہو گئی اس تصور کی وجہ سے، یہ جرت ہو گئی کہ ان کو پڑھ لینے میں کوئی نہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, جو چھوڑ دیا بس جیسے کوئی نقصان بھی نہیں ہم سمجھتے کہ یہ نقصان ہو گیا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تاجر آیا کرتا تھا اور آ کے ہمیشہ وہ اپنا دکھڑا سناتا تھا, حضرت آ اتنے کا نقصان ہو گیا, اتنے لاکھ کا نقصان ہو گیا, اتنے لاکھ کا نقصان ہو گیا. حضرت نے ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا, فرمایا بھائی تیرا اتنا نقصان جب بھی تو آتا ہے یہ نقصان اتنا نقصان ہو گیا اتنا نقصان ہو گیا, تو تیرا کاروبار چل کیسے رہا اب تک؟ حضرت نے فرمایا تیرا کاروبار چل کیسے رہا اب تک؟ اس نے کہا حضرت, وہ بھی ہنس پڑا, اس نے کہا حضرت آپ سمجھے نہیں نقصان کو. کہنے لگا کہ نقصان میرے نزدیک یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی میں نے کاروبار کیا, کوئی معاہدہ کیا, کوئی میرا کنسائنمنٹ آنا تھا, کھیپ آنی تھی, یا مہینے پر مجھے اتنا نفع ملنا تھا, مثلا 5 لاکھ نفع ملنا تھا اور ملا 3 لاکھ, تو یہ 2 لاکھ کا نقصان ہے. میں یہ کہ یہ میرے نزدیک نقصان ہے, نقصان کا مفہوم یہ ہے میرے نزدیک. یا 7 لاکھ نفع ملنا تھا اور ملا 5 لاکھ, تو میرا 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا. میں یہ آپ سے آگے, نفع تو ملا ہے, 5 لاکھ ملا ہے, لیکن وہ 2 لاکھ کلو ملنے کی توقع تھی, 7 لاکھ ملا 5 لاکھ, تو یہ نقصان ہے. تو میں اس لیے میں آپ سے آگے عرض کرتا ہوں اگر نقصان ہو گیا. پھر فرمایا اچھا اچھا یہ بات ہے, اب آپ بتائیے, یہ ایک تاجر کی سوچ ہے کہ یہ نقصان ہو گیا. کیا آیا ہم سمجھتے ہیں ہم نے تہجد نہیں پڑھی, نفل نماز ہم نے نہیں پڑھی, سنت غیر موقع کا اہتمام ہم نے نہیں کیا, کیا ہم نے سمجھا کہ ہمارا یہ نقصان ہوا ہے؟ جب ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارا نقصان ہوا ہے تو یہ کہاں نماز کو قائم کرنا ہوا؟ نماز قائم کرنا اس کو نہیں کہتے. اور جب یہ نماز قائم کرنا نہیں ہوا تو یہ نماز اس درجے پہ نہیں پہنچی کہ ہمیں گناہ سے روک دے, یہ اس درجے پہ پہنچی ہی نہیں ابھی. نماز جب اس درجے پہ پہنچے گی, یہ کب پہنچے گی؟ جب ہم ان کا نوافل کا بھی اہتمام کریں, کسی وقت چھوٹ جائے, اگر مجبوری سے بھی چھوٹ جائے تو استغفار کریں, تو اللہ کو پیار آئے گا. مجبوری سے بھی چھوٹ جائے تو استغفار کریں, اللہ کو پیار آئے گا, محبوبیت برقرار رہے گی. اور عام حالات میں اہتمام رکھیں تو محبوبیت حاصل ہوگی. جب محبوبیت حاصل ہوگی, جس کو اللہ اپنا محبوب بنائیں گے اس کو گناہ کرنے دیں گے؟ وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو اس کے حق میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو جائے گی, اللہم خذ الی الخیر بناصیتی, اے اللہ میری پیشانی کے بال پکڑ کر مجھے خیر کی طرف کھینچ لیجئے. وہ کرنا بھی چاہے گا تو اس کو اللہ کھینچ لیں گے خیر کی طرف, کہ ظالم کہاں جاتا ہے تو. اور اس کے حق میں یہ دعا قبول ہوگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, اللہم واقعتا کواقعت الولید, ولید کیا کہتے ہیں انگریزی والے, انفینٹ, تو چھوٹا سا بچہ, بیبی جس کو کہتے ہیں, چھوٹا سا بچہ پیدائشی, ولید جو پیدائشی بچہ ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میری ایسی حفاظت فرمائیے جیسی ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی جو ابھی پیدا ہوا ہو اس کی حفاظت کرتی ہے, اللہ میری آپ ایسی ہی حفاظت فرما لی, اللہ ایسی حفاظت فرمائیں گے. اور جو اللہ کی حفاظت میں ہو اس سے پھر احیاناً گناہ ہوں گے, عادتاً نہیں ہوں گے, احیاناً ہوں گے, کبھی کبھی گناہ ہوں گے, اور یہ کروائے جاتے ہیں, ایسے گناہ جو احیاناً ہوتے ہیں کروائے جاتے ہیں کہ میرا بندہ بڑے تقوی سے رہ رہا ہے, بہت گناہ کر رہا ہے, لاؤ تھوڑا ایک آدھ گناہ کروا دو تاکہ اس کی بندگی کا زاویہ قائمہ بالکل یہ وہ بالکل زاویہ قائمہ رہے, بالکل قائم رہے, ایسا نہ ہو کہ اس میں عجب آ جائے. بہت زیادہ نماز, خوب نوافل کا اہتمام, مستحبات کا اہتمام, اور پھر تقویٰ سے رہنا, گناہوں سے بچنا, اس سے بھی عجب آ جاتا ہے کہ وہ میں تو بڑی چیز ہوں. تو کبھی کبھی ایسے بندوں سے گناہ کروا دیا جاتا ہے, کروا دیا جاتا ہے, یہ کروائے جاتے ہیں بعض اوقات گناہ ایسے لوگوں سے احیاناً, مگر پھر توبہ کی بھی ہے, یہ نہیں کہ ہم کرتے رہیں, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. ایسے لوگوں کو جن سے گناہ کروائے جاتے ہیں ان کو توبہ کی بھی اسی مقام کی توفیق ہوتی ہے جس مقام کے وہ بندے ہوتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا صحابہ سے بھی گناہ ہو گئے, بعض لوگ کہتے ہیں ارے صحابہ ہو کے گناہ ہوئے, بھائی یہ نہیں سوچتے کہ وہ صحابیت کے مقام پر فائز تھے, جس مقام کے وہ لوگ تھے اسی مقام کی ان کو توبہ بھی ملی, ان گناہوں کے بعد ان کو اسی مقام کی توبہ نصیب ہوئی. ہم اس مقام کو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ صحابی ہو کے گناہ ہو گیا. بعض لوگ اس سے بھی گمراہ ہوئے کہ صحابی ہو کے گناہ ہو گیا. لہذا کتنی دیر ہے بھائی, بس سمجھ لیجئے اس بات کو کہ نوافل کا اہتمام بھی انتہائی ضروری ہے, یہ بھی نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے. اگر ان میں کمی ہے تو ابھی نماز کے قائم ہونے میں کمی ہے, اور جب نماز کے قائم ہونے میں کمی ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, بہترین نمونہ ہے. تو اللہ تعالی نے نماز کے قائم کرنے کا آپ کو حکم فرمایا, تو آپ نے کیسے نماز قائم فرمائی, کیسی آپ کی نمازیں ہوتی تھی تعدیل ارکان کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, اور سنن غیر موقعہ کا بھی اہتمام, تہجد کا بھی اہتمام, مستحبات کا اہتمام, واجبات کا اہتمام, ان سب کی رعایت رکھتے ہوئے آپ نماز پڑھتے تھے. یہ ہے نماز کا قائم کرنا. جب یہ ہو جائے تو اللہ کی محبوبیت ملے گی, پھر یہ نماز روکے گی گناہ سے. ان فلا تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز روکتی ہے, بے شک نماز روکتی ہے گناہوں سے, فحش کاموں سے, گندے کاموں سے اور گناہوں سے. من لم تنہہ صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ له, جس کی نماز اس کو برے کاموں سے نہ روکے, فحش کاموں سے اور گناہوں سے, وہ نماز ہے ہی نہیں. تو بس یہ سمجھ لیں, گویا ہم نے ابھی نماز کو قائم کیا ہی نہیں ہے. جب نماز کو قائم نہیں کیا تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ابھی ہم تو بھائی نماز پڑھتے ہیں, اچھی طرح نماز پڑھ رہے ہیں, مگر ہم گناہ سے نہیں روک رہے, گناہ ہم سے نہیں چھوٹ رہے. اس درجے پر ہمیں اپنی نماز لانی پڑے گی تاکہ محبوبیت حاصل ہو جائے, ہم ملازم نہ رہیں اللہ کے, محبوب بن جائیں. محبوب ملازم کے ساتھ ملازمت والا معاملہ ہوتا ہے, اور اس تھوک بجا کے معاملہ کیا جاتا ہے. اچھا تم ملازم ہو نا, تم سے اتنا کام طے ہوا ہے, تم کہتے ہو اتنا کام طے ہوا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بس فرض ہے, فرض واجب سنت موقع دا, بس موت ہے, یہی ہم سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے, بس اتنا ہم نے کر لیا, تو بس ہمارے ساتھ معاملہ بھی پھر وہی ہوگا ملازم والا. اور جو ملازم اپنے آپ کو خادم سمجھے, برتن بھی صرف کھانا پکانے کی ذمہ داری تھی, برتن بھی دھو دیے, باورچی خانہ صاف کر دیا, پاؤں بھی دبا دیے, اور دوسرے کام بھی کر دیے, سودے بھی لا کر دے دیے, اس ملازم کے ساتھ محبوب والا معاملہ ہوگا. اب ہم سوچ لیں ہم کیا بننا چاہتے ہیں, محبوب بننا چاہتے ہیں یا ملازم رہنا چاہتے ہیں. ملازم کی پھر پکڑ بھی ہوگی, ارے ظالم تجھ سے یہ طے ہوا تھا, مگر جو طے ہوا وہی تو نے صحیح نہیں کیا, اس کو بھی تو نے صحیح انجام نہیں دیا, اس پر بھی پکڑ ہوگی. اور محبوب کی غلطیاں معاف کر دی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.